This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها. اب جب بھی دور بدلتا ہے، نئے تقاضے، نئے چیلنجز، نئے سوالات آتے ہیں، تو امت کی تاریخ یہ ہے کہ تین گروہوں میں یہ امت تقسیم ہوتی ہے، اور یہ بالکل انسانی فطرت اور نیچر کے مطابق ہے کہ اس بدلاؤ کا ریسپونڈ کیسے کرتے ہیں کرتی ہے امت. تین طریقے سے، ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بدلیں گے، ہم کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں کریں گے، جو پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے ہم صرف اسٹرکٹلی اسی پر جمیں گے، ہم کسی نئے سوال کا جواب بھی نہیں دیں گے. یہ سلف میں بھی تھا، الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة اخرج من مجلس هذا. یہ بڑے بعض ائمہ ظاہر کا یہ مسئلہ تھا. جب فلسفہ یونان کا ترجمہ ہوا عربی میں تو نئے سوالات کھڑے ہوئے، تو ایک گروہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم کوئی نئے سوال نہیں لیں گے، ہم انٹرٹین ہی نہیں کریں گے، ہم جواب ہی نہیں دیں گے، جو ہم نے پہلے سنا وہ ہم دہراتے چلے جائیں گے، کسی کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. ایک گروہ یہ امت میں ہمیشہ رہا ہے. دوسرا گروہ اس کے بالکل برعکس رہا ہے، ایک دم ایکسٹریم جسٹ اپوزٹ. وہ یہ کہ اس نے جو نئی سوالات آئے، نئے ڈاؤٹس آئے، نئے اشکالات آئے، اس کو اس سے مروب ہو کر اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اگر دین میں کچھ تبدیلی ضرورت سمجھی یا عقائد و انڈرسٹینڈنگ میں تبدیلی کی ضرورت سمجھی تو وہ بھی کر ڈالی. یہ ہمیشہ یہ گروہ بھی رہا ہے. پہلے زمانے میں اس کو لوگ معتزلہ کہتے تھے، اب اس زمانے میں وہی لوگ لبرل اور ماڈرنس کہلاتے ہیں. معتزلہ کوئی ایسے فرقے کا نام نہیں ہے جو پہلے تھا اب نہیں ہے، یہ فکر کا نام ہے، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے. کیسے ایڈریس کیا جائے نئے ایمرجنگ ایشوز کو، تو ایک اسٹائل وہ ہے کہ ٹوٹلی ریفیوز کرنا، پریزنٹیشن اور عرض میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرنا، آنکھیں بند کر لینا، اگنور کرنا، ایک ریجٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ اپنانا. اور دوسرا جسٹ اپوزٹ، جو نئی باتیں آ جائیں انہیں کو قبول کر لینا. یہی لبرل ذہن ہوتا ہے، جو ایک طرح سے ڈیفیٹڈ سائیکولوجی ہوتی ہے. جب گریک فلاسفی کا ٹرانسلیشن ہوا عربی زبان میں تو بظاہر بڑے سخت سوالات قائم ہو گئے اسلامی عقائد کے بعد، کیونکہ گریک فلاسفی یہ کہتی تھی کہ تعدد ذات سے تعدد صفات سے تعدد ذات لازم آتا ہے. یہ ان کا ایک عجیب قسم کا فلسفہ تھا، بظاہر انتہائی اسٹوپڈ، کہ اگر آپ کسی ذات کی کئی صفتیں بتاتے ہیں تو وہ کئی ایک ذات کی کئی صفتیں نہیں ہوں گی، وہ الگ الگ ذاتیں ہو جائیں گی. اس لیے فلاسفہ یونان نے خدا کی صفات کا انکار کیا، کہ اگر ہم کئی صفات مانیں گے تو ہمیں کئی خدا ماننے پڑیں گے. حالانکہ یہ اتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں کسی عالم یا کسی شخص کے بارے میں بیان کرے کہ فلاں صاحب بہت شریف ہیں، بہت ملنسار ہیں، بہت جنرس ہیں، بہت سخی ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بہت ہی ہمبل ہیں، تو یہ کوئی اچھے آدمیوں کا آپ نے تعارف کرایا ہے؟ ایبسلوٹلی نان سینس. جب ایک انسان میں 200 صفات ہو سکتی ہیں تو ان کھربوں مخلوقات کے خالق میں بہت سی صفات نہیں ہو سکتی. وہ غفور بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ عزیز و انتقام بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور ہے وہ ایک ہی. تو یہ جو فلسفہ یونان کا حملہ تھا، اس کے مقابلے میں بھی تین گروہ ہوئے. ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا کچھ نہیں، بکواس ہے، ہم سنیں گے ہی نہیں کچھ. مثال کے طور پر استوى على العرش. اب یہ اس کی ہمارے اکابر نے، یعنی ہمارے کا مطلب امت کے ایک بہت بڑے حلقے نے، یہ تشریح کی کہ بھائی یہ ایک عربک ایڈیم ہے، ایک محاورہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم انڈیا کی ہسٹری میں اگر یہ پڑھیں کہ اورنگزیب فلاں سال میں حکومت کا پر تخت نشین ہوا، اتنی تو فارسی آپ بھی سمجھ جائیں گے، تخت نشین ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے کمانڈ سنبھال لی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہیں چل کے آیا تو کہیں تخت بچھا ہوا تھا، وہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گیا میری طرح، یہ نہیں مطلب ہے. لیکن جو لوگ ان کا مزاج وہ تھا، ان کا استوى على العرش کا مطلب بتانا یہ غلط ہے. الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة. یہ وہ گروہ ہے. ایک دوسرا گروہ، تیسرا گروہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں. دو گروہ یہ میں نے بیان کیا نا، دو ایکسٹریم، ایک درمیان ان کا گروہ ہوتا ہے ہمیشہ، امت وسط. وہ نہایت کامیابی کے ساتھ نئے سوالات کا جواب دیتا ہے اور پرانے ثابت شدہ اصولوں سے ایک سینٹی میٹر ملی میٹر نہیں ہٹتا. اس کی جو تشریح ہوتی ہے اسلام کی، وہ جس طرح اسلام کو پریزنٹ کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایک سرا جڑا ہوتا ہے سلف صالح سے، کتاب و سنت سے، صحابہ کرام و تابعین و اتباع تابعین سے، اور ایک سرا اس کا جڑا ہوتا ہے دور جدید کی نفسیات سے، اس کی ٹرمنالوجی سے، اس کے تقاضوں سے. یہ جو درمیان کا گروہ ہوتا ہے، ہمیشہ امت کے سوات اعظم نے اسی درمیان کے راستے کو اختیار کرنے، یہ جس مصیبت کا آپ اس وقت شکوہ کر رہے ہیں، مجھے سب سے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ میں، میرے لیے یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں ایک طرف کی بات سن کر کوئی رائے قائم کروں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. لیکن اس میں کسی ایک طرف کی بات کا سوال ہی نہیں ہے، میں تو ایک اصولی بات بتا رہا ہوں. شاید ہو سکتا ہے کہ وہی مرحلہ ساؤتھ افریقہ میں آپ لوگوں کو درپیش ہو، شاید، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اختلاف نیا نہیں ہے، گھبرائیں نہیں اس سے. ہر دور میں جب لوگ نئے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور کچھ کوشش کرتے ہیں، نیا قدم اٹھاتے ہیں، تو یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بالکل نئی بات نہیں ہے. امام ابو حنیفہ پر تو آج تک گولیاں چل رہی ہیں، آج تک بمباری ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کو انہوں نے ایک لاجیکل انداز سے بھی سمجھ کر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، بہت بڑا چیلنج قبول کیا انہوں نے. اور کیا وجہ تھی اس کی؟ اس لیے کہ وہ سرزمین عراق میں تھے. وما ادراک ما عراق، آج تک وہ مصیبت بنا ہوا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک سوال کیا کہ ہم عورتوں سے وہ جو منتھلی سائیکل ہمارا ہوتا ہے، اس میں جو ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، اس کی قضا نہیں کروائی جاتی، لیکن رمضان میں جو ہم سے روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے، اس کی قضا کروائی جاتی ہے. یہ فرق کیوں ہے نماز اور روزے میں؟ تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر پوچھا اعراقیت انت؟ کتنی جینیس تھی حضرت عائشہ، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ سوال کہ یہ کیوں ہے، یہ حجازی عورت نہیں کر سکتی، حجازی عورت حجازی مزاج سبمیشن کا مزاج ہے، سمجھنا ہوتا، اور عراق کا مزاج ہے کیوں اور چرا کیوں، تو انہوں نے فوراً پوچھا. اسی لیے اللہ نے امام ابو حنیفہ عراق کے لیے امام حنیفہ کو منتخب کیا اور حجاز کے لیے امام احمد بن حنبل کو منتخب کیا. حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو عراق بھیجا. آپ غور کیجیے، حضرت عمر نے سیدنا ابو ہریرہ کو عراق نہیں بھیجا، وہ ڈیل ہی نہیں کر سکتے تھے باوجود ان کی اتنی عظمت کی، تو ایسے شخص کو بھیجا جو ان کو ہینڈل کر سکے. بالکل یہی صورتحال ہے ہمارے دور میں، آپ کے ہاں یا کہیں، ہم انڈیا میں تو بہت پہلے اس پل صراط کو پار کر چکے، اب آپ کے پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئی، اللہ آپ کی مدد کرے اور دونوں کو جنت پہ پہنچا دے، اتفاق کو نہیں دونوں کو، جو آپ کو کافر کہتے ہیں ان کو بھی اور جو کافر کہے جاتے ہیں ان کو بھی. سب غلط فہمیاں ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سب کو معاف کرے. دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، امت مسلمہ ایک نئے دور میں داخل ہوئی آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے. ایک دور وہ تھا جبکہ اسلام غالب تھا، مسلمان دنیا کو میں لوٹ کر رہے تھے، اور جو چیلنج تھا کفر کی طرف سے وہ ٹوٹ چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا. اس دور میں آپس میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر اور اسکول آف تھاٹس، اسکولس آف تھاٹ میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن ان کے درمیان اور آپس کا ڈبیٹ، یہ بالکل مناسب تھا کیونکہ کفر کی طرف سے چیلنج ختم ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا بالکل. ایسے دور میں گنجائش ہوتی ہے کہ خوب بال کی کھال نکالی جائے، خوب تدقیق و تحقیق ایک ایک جزئی میں کی جائے. اسی دور میں فقہی مکاتب فکر ترقی پائے، اسی دور میں علم کلام کے مختلف مدارس وجود میں آئے. ایک وہ دور ہوتا ہے جبکہ مغلوب ہو جاتے ہیں مسلمان، امت مغلوب ہو جاتی ہے اور کفر غالب ہو جاتا ہے. اس دور کے تقاضے بدل جاتے ہیں. اس دور میں اصل توجہ رکھنی ہوتی ہے علماء دین کو کفر سے مقابلہ کرنے پر، اور آپس میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں امت مسلمہ کے اندر، ان میں تقارب کا کام کرنا پڑتا ہے، فاصلے کم ہوں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھیں، ٹالرنس عام ہو، اپنے اختلاف رائے کو برداشت کیا جائے بلکہ اس کی عزت کی جائے، ہر رائے کا احترام کیا جائے، اور اب زیادہ جو انرجی ہے اپنی اور زیادہ توانائی وہ کفر سے مقابلے پر لگائی جائے، آپس میں جو ڈسپیوٹس ہیں علمی ان کو بالکل بقدر ضرورت علمی اور مہذب دائرے کے اندر رکھا جائے، اور عوام کے سامنے تو بالکل نہ لائے جائیں اختلافات، عوام کی پوری توجہ اپنے ساتھ، اپنی سیرت کی اصلاح کے ساتھ عوام کی پوری توجہ وہ تقوی کے حصول پر، اسلام کی وفاداری کفر کو کمزور کرنے پر لگایا جائے، ورنہ اگر الٹا ہوا تو ظاہر کہ اس سے کفر کی طاقتیں بہت مضبوط ہوں گی، اسلي کہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. جو انڈو پاک کے علماء اگر اس بات کو نہ سمجھیں یا کم سمجھیں, وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو, واقعی وہ بہت تعجب کے لائق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ سلسلے تجدید اسلام کو عالم عرب سے منتقل کر دیا سرزمین ہند کی طرف, امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے, جب الف ثانی کا مجدد وہ مصر و شام میں نہیں پیدا ہوا, وہ سرزمین ہند میں پیدا ہوا, اس سے لوگوں نے اس بات کو بجا طور پر عکس کیا کہ اب آئندہ پورے 1000 سال تک دعوت و اصلاح و تجدید اسلام کا جو کام ہوگا اس کا مرکز برق صغیر ہوگا. اور اسی لیے اللہ نے پھر اس کے بعد جب یہ کفر کا غلبہ نئے سر سے شروع ہوا, انڈسٹریل ریولوشن آیا, مغرب کا غلبہ شروع ہوا, سیاسی غلبہ اور اس کے نتیجے میں فکری غلبہ, تو اس وقت اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے اس زہر کا تریاق بنا کر بھیجا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. سارے ان مسائل اور اختلافات کا حل میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کی رہنمائی میں موجود ہے. اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہوگی کہ اگر یہ اختلافات علماء ہند و پاک میں ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ بھیجے اس لیے گئے تھے. انہوں نے صاف لکھا ہے اب بالکل کہ اللہ نے مجھے الہام کیا, وہ ایک تفصیلی ان کا اپنا تجربہ ہے جو بیان ہوا, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو ان کو ہدایات ملی منامات صالحہ کے ذریعے, اس میں ایک یہ بھی ہے ان مراد اللہ فیک ان یجمع بک شمل الامۃ المرعومہ. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر اور اسلام کو پیش کرنے کا ان کا انداز, اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے جو بالکل الگ الگ قسم کے نقطہ نظر تھے ان کو اس طرح سمجھا اور سمجھانے کی کامیاب کوشش کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے, کوئی تنگی بالکل ذہن سے نکل جاتی ہے. وہ جب سنت حدیث دیا کرتے تھے, اجازت حدیث دیا کرتے تھے یا اجازت و خلافت سے کسی کو نوازتے تھے, تو وہ جو دستخط کرتے تھے اس سند پر, اس کی عبارت یہ ہوتی تھی کہ انا المدعو احمد ابن عبد الرحیم المعروف بولی اللہ الدہروی موطنا والاشعری عقیدۃ والشافعی درسا الحنفی عملا والشافعی درسا الدهلوي موطنا والأشعري عقيدة وحنف والشافعي درسا. یہ اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. اور کوئی غور سے پڑھے ان کی کتابوں کو تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی گہرائی عمق اور وسعت اسلام کے اور مختلف مکاتب فکر کے فہم میں نظر آتی. یہ تنگی, یہ اصرار کی یہ ہی حق ہے باقی سب غلط ہے, میری رائے ہی درست ہے باقی سب غلط ہے, یہ ہمیں صرف یہاں نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا. بہت ہی گنجائش نظر آتی. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے آپ یقیناً کچھ نہ کچھ واقف ہوں. وہ باقاعدہ محدث و فقیہ نہیں تھے, لیکن سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ان کو اللہ نے اس صدی کی تجدید کے لیے بحیثیت مجدد قبول فرمایا تھا, اور ایک نئی روح ان کے ذریعے سے फूकी गई। उनके से बैत हुए उस वक्त के सबसे बड़े आलिम व मुहद्दिस हजरत शाह इस्माइल शहीद। हजरत शाह इस्माइल शहीद का जो अमल था बैत होने से पहले, वो नमाज में रुकू से पहले और रुकू के बाद रफ़ यदैन करने का अमल था, इसलिए कि उनको बहसे मुहद्दिस ये इत्मीनान था कि यही ज़्यादा राज है। लेकिन जब वो सैयद मशहीद से बैत हुए तो कुछ अरसे के बाद हजरत सैयद मशहीद ने देखा कि मौली इस्माइल रफ़ा यदैन नहीं कर रहे, तो उनसे पूछा कि इस्माइल मैं तो देखता था कि आप रफ़ यदैन करते थे, अब आज कल आप मैं देख रहा हूँ रफ़ यदैन नहीं कर रहे, क्या हुआ? तो हजरत सैयद शाह इस्माइल शहीद ने कहा कि हजरत अब देखा मैंने आपको कि आप रफ़ यदैन नहीं करते, तो अब मेरी तबीयत आपसे बैत होने के बाद मायल नहीं होती इस तरफ कि मैं उस आपकी नमाज के अलावा किसी और तरीके पर नमाज पढ़ूं। हजरत गौर से सुनिए उसके जवाब में सैयद शहीद ने क्या कहा। सैयद शहीद ने कहा कि मौली साहब तजदीद ईमान करो, ये शिर्क फिल नबूवत है। क्या है ये शिर्क फिल? जब तुम मुतमईन थे कि ज्यादा अर्जह ये है कि रफ़ यदैन किया जाए अमलन बिसुन्नत नबीअल्लाह, उसके बाद तुम किसी और को देख कर अगर अमल तर्क करते हो तो इसका मतलब है तुम उसको मुकाम नबूवत दे रहे हो। तो हज़रत शाह इस्माइल शहीद ने अज़मन अर्ज किया कि हज़रत एक सुन्नत छोड़कर मैंने दूसरी सुन्नत ही को तो इख्तियार किया। लेकिन इससे अंदाजा ये होता है देखिए कि किस कदर गुंजाइश हमारे अकाबिर के यहाँ थी, मुहक्किकीन के यहाँ हमेशा ये मिजाज रहा, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की राय। अब ये दूसरी तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि दूसरी मुख्तलिफ राय का एहतराम कहाँ चला गया हमारे अंदर से। ये मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि साउथ अफ्रीका में इस तरह की बातें होती। अल्लाह करे मुझे मैं भूल न जाऊं, क्यों मैं इस सारे मुसीबत को वसवसे शैतानी से कम नहीं समझता, ये गुआ शैतानी है। और क्यों मैं भी अर्ज करूंगा, इमाम शाफ़ई बगदाद गए, उस मस्जिद में गए जो इमाम आज़म अबू हनीफा की मस्जिद थी, जहीं जहां वो करीब में मदफून है। हज़ारों उलमा हनफी और आवाम वहां पर मौजूद थे, खुश हो गए, इमाम शाफ़ई का इस्तकबाल किया, फजर की नमाज का वक्त था, उन्होंने मुसल्ले पर इमामत के लिए इमाम शाफ़ई को आगे बढ़ा दिया। मुंतज़िर थे सारे मुक्तदी कि इमाम शाफ़ई अपने मसलक के मुताबिक फजर की नमाज की दूसरी रकत में वो कुनूत नाज़िला पढ़ेंगे, दुआ कुनूत पढ़ेंगे। इमाम शाफ़ई नहीं पढ़ी। सलाम फैलने के बाद जब लोगों ने मुलाकात शुरू की तो किसी एक अच्छे आलिम ने बहुत अदब के साथ कहा, हजरत आज आपने दुआएं क़नूत नहीं पढ़ी, हम लोग तो बड़े खुश थे कि आपके पीछे एक सुन्नत की अदायगी का मौका मिलेगा हमको। तो फरमाया इमाम आज़म जहाँ दफन है और जहाँ जिंदगी भर वो तहकीकी रहनुमाई करते रहे उम्मत की, क्या मोहम्मद इब्ने इदरीस की ये हिम्मत ये मजाल है कि वहाँ इमाम अबू हनीफा की राय के खिलाफ नमाज पढ़े? आप गौर फरमाइए, यह है दूसरे की राय का एहतराम। इन मसालिक में ये बुनियादी बात पढ़ाई जाती है कि कभी ये मत दावा करना कि यही सही है और वो गलत है, ये बुनियादी बात है। यही तो इस्लाम का हुस्न है कि भाई ये मेरी राय है यहतमिल खता, वह फलां की ये राय है यहतमिल सवाब। हर जगह ये लिखा हुआ है कि मेरी ये राय है लेकिन बिल्कुल मुमकिन है कि गलत हो, और मेरे मुआसिर फलां आलिम की वो राय है अभी तक तो मैं उसको सही नहीं मानता लेकिन बिल्कुल मुमकिन है कि वही सही हो। ये मिजाज इसलिए था उम्मत का कि उम्मत का मिजाज बनाया गया था कि तुम्हें आपस में नहीं लड़ना है, تم تمہاری انرجی اور توانائی اور ذہنی اور عقلی صلاحیتوں کو کفر سے مقابلے پر مرکوز ہونا چاہیے. دنیا کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو. حضرت ربیع بن عامر نے جو آرمی چیف سے کہا تھا پرشین آرمی کے, جب اس نے پوچھا تھا کہ من الذی جاء بکم, تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادۃ العباد لعبادۃ رب العباد ومن جول الادیان الى عدل الاسلام. ہمارا مقصد ہے دنیا کے انسانوں کو ظلم سے نجات دلانا. حضرات علماء, میں بڑے احترام سے کہتا ہوں, جب تک علماء کی توجہ اپنے اصل مقصد پر تھی آپس کے اختلافات بالکل نہیں پیدا ہوتے تھے. ان اختلافات کی اصل وجہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ادھر کوئی ذہن جاتے ہی نہیں ہمارا. کیا ہو رہا ہے؟ پورے عالم اس وقت اس ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کروڑوں مسلمان جس طرح آہ و کراہ میں مبتلا ہے, بھوک اور خوف کی جو عذاب مسلط ہے پوری دنیا پر. دنیا کے کسی خطے میں اگر امن ہے بظاہر اور فراوانی سے رزق مل رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہیں, جمجماتی ہوئی کاریں ہیں, خوبصورت بنگلے ہیں, وہیں پر یہ بحثیں ہوں گی. یہ بحثیں علمی گفتگو سے حل نہیں ہوں گی. اگر اپنی رضامندی سے دور نہ ہوئی تو پھر اللہ کا عذاب اس کے دور کرنے کے لیے آ کر رہے گا. میں آپ سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں مجبور ہوں, پچھلے 10-12 دن سے جو میں یہاں ہوں ایسے شدید کرب میں مبتلا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ حالات یہاں ہیں تو شاید میں معذرت ہی کرتا. میں نہ آتا, میں بہت حیرت میں ہوں. اور میں نے اب تک یہاں ایک نرمی اور بہت مختصر سی گفتگو کی ہے لیکن میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے. اور میری کیا حیثیت ہے برداشت کے لحاظ سے؟ رحمت اللہ علیہ, میں یہ جملہ کہا میں واپس لیتا ہوں, بالکل ہرگز نہیں. اس وقت کے حالات یہ تقاضا ہے. کیا آپ حضرات واقف نہیں ہیں کہ اس وقت تداعی الاکلت علی القصع, اس طرح قومیں ٹوٹ پڑی ہیں مسلمانوں کا, اور یہ ملک آپ کا بچے گا نہیں. آپ اگر خارجہ سیاست سے اور پوری دنیا کی جو فورن پاورز ہیں ان کے عزائم سے آپ کتنے واقف ہیں یہ آپ جانیں, لیکن میں اپنے ملک میں بدنام ہوں کہ میں بہت کچھ حالات کو دیکھتا رہتا ہوں ملکی اور عالمی سطح پر. مجھے بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ساؤت افریقہ میں ایک سول وار چھڑے جانے کی پوری تیاری ہے. جلائے جائیں گے مدرسے, مسجدیں سب پھونک دیے جائیں گے, بھاگنے کو راستہ نہیں ملے گا. یہ حالات ہیں, یہ خطرات ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں. یہاں پر لاکھوں گرا اتنی پست ذہنیت, اتنی گری ہوئی ذہنیت کے تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. آپ جن اکابر کا نام لیتے ہیں اور یہاں کے دوسرے علماء بھی جن اکابر کا نام لیتے ہیں, ان کا کیا موقف تھا؟ ان کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت سید میں شہید نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے غیر مسلم راجا مہاراجہ لوگوں کو خطوط لکھے, ان کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی, ان سے نیگوشیشنز کیے. پھر ہمارے اس دور کے بزرگوں نے کیا طرز اختیار کیا؟ اللہ اکبر. شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے 4 سال قید با مشقت جھیلنے کے بعد, حضرت شیخ الہند نے وہ مشقتیں جھیلی ہیں جن کو سننے کی بھی ہم تاب نہیں لا سکتے. خالی جیل نہیں تھی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے ساتھ خادم کے حصے سے جیل میں تھے, اور حضرت مدنی کے خلاف وارنٹ گرفتاری نہیں نکلا تھا. حضرت مدنی نے کوشش کر کے اپنے خلاف وارنٹ نکلوایا تھا. ایک ظہور احمد صاحب تھے جو سی آئی ڈی انسپکٹر تھے. حضرت مدنی نے ان کی خوشامد کی کہ میرے شیخ گرفتار ہو کر اکیلے رہیں گے, وہ ضعیف اور بیمار ہیں, کسی طرح مجھے گرفتار کروا دو تاکہ میں ان کے ساتھ رہوں تو میں ان کی خدمت کرتا رہوں. اور واقعی وہ کامیاب ہوئے اپنے اخلاص کی وجہ سے, انہیں بھی اریسٹ کیا گیا. اور حضرت مدنی نے دعا مانگ کر گزارش کر کے یہ کہا کہ آپ مجھے اسی بیرک ملک دیجئے جہاں شیخ الہند رہیں گے میرا اور کوئی مطالبہ نہیں. اب سخت سردی مالٹا کی مائنس, اللہ جی نے -10 -15 کیا سردی کا موسم ہوتا تھا, اور جب تہجد میں اٹھتے تھے حضرت شیخ الہند اس جیل میں تو جو پانی لوٹا کا بھرا ہوا رکھا ہوتا تھا حضرت مدنی اسے وضو کراتے تھے, تو حضرت شیخ الہند کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ پانی گرم کیسے ہے, وہ تو برف کی طرح پانی ہونا چاہیے لیکن ہلکا گرم ہے. وہ پوچھتے تھے اور حضرت شیخ الاسلام ڈال دیتے تھے, ہاں نظر اللہ کا فضل ہے, اللہ کی مدد ہے. ایک مرتبہ شیخ الہند نے طے فرمایا کہ آج میں سوؤں گا نہیں, دکھاؤں گا کہ جیسے میں سو رہا ہوں, میں جاگتا رہوں گا, دیکھوں یہ حسین احمد کرتا کیا ہے. تو جب نہیں وہ سوئے تو دیکھا کہ حضرت مدنی نے وہ کمبل جو بچھانے اور اڑنے کے لیے ملا تھا اس کمبل کو لپیٹا اور اس لوٹے کو اپنے سینے کے بالوں سے لگایا اور رات بھر یوں ہی بیٹھے رہے تاکہ پانی کسی حد تک تھوڑا بہت گرم ہو جائے یا اس کی ٹھنڈک کم ہو جائے. جب آنکھ کھلی حضرت شیخ الہند جب وقت ہوا تہجد کا تو دیکھا آنکھ کھول کر قبل از وقت, حضرت مدنی گھبرا گئے, حسین احمد بس کیا کر رہے تھے؟ جی حضرت بس ذرا سا پانی کی ٹھنڈک کم کرنے کی کوشش کر رہا. اس وقت حضرت شیخ الہند ہاتھ اٹھائے کہ اللہ آپ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی تحفہ ہے وہ میرے حسین احمد کو دے, میں تو جیل میں اس کے احسان کے بدلے کچھ نہیں ادا نہیں کرتا. یہ ہمارے اکابر ہیں بھائی, ہمارے اکابر نے یہ لڑائی آپس میں ہمارے لیے چھوڑی ہے, یا تو ہم اپنے اکابر کا نام لینا چھوڑ دیں, پھر جو چاہے کریں. نام لیا ہم حضرت دانوتری کا, نام لیا ہم حضرت شیخ الہند کا. وہ حضرت دانوتری جنہوں نے کس طرح جہاد کیا, کس طرح گولیاں کھائیں, کس طرح توپ کے گولوں کے نشان آپ کی خانقاہ ہندادیہ خانہ باز میں موجود ہیں. حضرت گنگوہی کہ کس طرح گولی لگی, حضرت حافظ عامی شہید حضرت گنگوہی کی گود میں شہید ہوئے. ہم نام لیتے ہیں اکابر کا, ان اکابر کا یہ ورثہ تھا. کیا ملک آپ کو اللہ نے دیا ہے, اس ملک میں کتنا آج تک آزادی ہے, بچے سن سن کر میرے منہ میں پانی آتا ہے کہ آپ کس طرح کھلے عام یہاں دعوت دے رہے ہیں, آپ کس طرح کھلے عام یہاں لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں, آپ پیمفلٹس بانٹ رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. کیا شاندار یہ ملک تھا آپ کو کہ آپ گلوبل ایک کردار ادا کر سکتے تھے, اسلام کی حفاظت میں بھی, اشاعت میں بھی اور اقامت میں بھی. مگر یہ میں کسی کو کنوینس نہیں کر سکتا, لیکن یہ اختلاف میرے نزدیک بہت خوبصورت دلائل کے ساتھ شیطان نے ڈالا ہے. نظر الشیطان بینی وبین اخوتی, شیطان اس کا زبردست ماہر ہے. شیطان نے یہاں کی اپورچونیٹیز کو دیکھا, آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھا, آپ کے جو صلاحیتیں ہیں اسلام کی خدمت میں اس کو دیکھا, تو ایسا جائز گناہ ہے اللہ کی گناہ. اب میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس صورتحال میں آپ کو کرنا کیا چاہیے. یہی ہے امتحان, یہی ہے سخت امتحان. چاہے جتنا سخت اختلاف ہو آپ بدگمان نہ ہو, پہلی بات آپ بتکلف یہ کوشش کریں کہ آپ کی عقل یہ گواہی دے کہ بھئی یقیناً کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہو گئی, اور ذاتی طور پر تعلقات کو منقطع نہ ہونے دیجئے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذاتی طور پر آپ کوئی بھی قطع تعلق نہ ہونے دیجیے. آپ جائیے اور وہ اگر دھکے مار کے آپ کو نکال دیں تو آپ دعا کرتے ہوئے دعا دیتے ہوئے واپس چلے آئیے, اور اس کو کسی سے بتائیے بھی نہیں. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے, ہمارے نے مجاہدے نہیں کیے, ہماری نسل نے مجاہدے نہیں کیے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح غیر اختیاری طور پر مجاہدوں کے حالات بھیج رہا ہے. اس کو اپریشیٹ کیجئے, اس کی قدر کیجئے, اور یہ مانیے کہ یہ حضرات ہمارے محسن ہیں. इसलिए हर तरफ हमारी तारीफ हो रही है तो कहीं से कुछ हमको क्रिटिसाइज किया जाए ताकि हमारा नफ्स तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाए। अल्लाह बैलेंस करता है, वयज़ाउ अल-मवाज़ीन वयज़ाउ अल-मीज़ान, ये अल्लाह की शान है। लो शा अल्लाह मा फ़अलू, ये कुरान मजीद ने बार बार दोहराया है। इसका मतलब है कि अगर कोई खिलाफ मिजाज कहीं से सलूक हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो अल्लाह की मशीयत के तहत हो रहा है, अल्लाह ने चाहा है तकवीनी तौर पर कि हमारी इस्लाह के लिए कुछ लोग इस किस्म के काम करें, और अगर वो इखलास के साथ गलत फहमी में मुब्तला है तो इंशाल्लाह उनको भी इसका अजर मिलेगा, आपको अपने अमल का और सब्र का अजर मिलेगा, दोनों कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अपनी तवज्जो अल्लाह के वास्ते कुफ्र और जुल्म की ताकतों के मुकाबले की तरफ बढ़ा दीजिए। यह है मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल मशवरा। अगर मैं अपनी दास्तान सुनाऊं, अल्लाह करे कभी ना सुनाऊं कि मैं मुल्क में 25 30 35 साल से अपनों की तरफ से क्या कुछ झेल रहा हूं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, ना आप सुन पाएंगे ना मैं सुना पाऊंगा। और आज तक अल्लाह गवाह है, कोई नहीं कह सकता इंडिया में कि मैंने कभी किसी के सामने इसका इजहार किया हो कि हमारे अपनों ने क्या सलूक मुझ नारायक के साथ किया, बिल्कुल किसी को खबर भी नहीं। वरना अगर मैं सुनाऊं तो कहे सनम भी हरी हरी, जो जफाए वफा नुमा हरम को अहले हरम से है, जो मैं बुत कदे में करूं बयां तो कहें सनम भी हरी हरी। यूपी के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मुझे एक बार बुलाया अपने ऑफिस में और कुछ बातें मुझसे पूछी। उसके बाद उसने कहा कि अगर आपके खिलाफ शिकायतें लेकर आने वाले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग होते तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं, आपके खिलाफ शिकायतें लेकर आने वाले लोग वो हैं जिनकी शेरवानियाँ आपकी शेरवानी से लंबी हैं, चिकनी हैं, और दाढ़ी आप जिनकी दाढ़ियाँ आपकी दाढ़ी से लंबी हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, शैतान हर जगह मौजूद है। हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करना, हमारी आपस में बगवा और शाखना पैदा कर देना, अदावत पैदा कर देना, हमें अपने असली एजेंडे से हटा देना, ये शैतान का हमला है भाई। मुझे कोई शक नहीं है कि ये शैतान का हमला है। इख्तलाफ तो होगा, कुछ हजरात ये कहेंगे कि टीवी पे जाना बिल्कुल गलत हराम, जज़ाकुम अल्लाह खैर। कुछ हजरात ये कहेंगे कि यूट्यूब इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, उस पर जाना बिल्कुल गलत। ये उनकी राय है, काश कि अल्लाह ताला इस अजीमत पर अमल करने की हमको भी हिम्मत दे देते। लेकिन हमारे सामने दूसरे पहलू हैं, हम ये महसूस करते हैं। मैं 8-10 साल तक अपना कोई वीडियो बनवाने से सख्त इनकार करता रहा, शदीद इनकार करता रहा कि हरगिज़ मेरा कोई वीडियो नहीं बनेगा। उसके बाद एक तमाशा हुआ, एक कोर्ट में एक केस चला मेरे खिलाफ, और उस केस में वीडियो मेरे पेश किया गया, मेरा दिखाया गया कि इस शख्स ने ये कहा है जो एंटी नेशनल बात है, ये चैलेंज वाली बात है, इसलिए बदतरीन दफात में मुझे गिरफ्तार किया जाए और 20 साल की सजा दी जाए। मैं हैरान रह गया कि ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं, ये कैसा वीडियो, ये सारी बातें तो मैंने कभी कही नहीं, ख्वाब भी नहीं कही, ये हुआ क्या। अल्लाह का करम हो गया कि एक दोस्त ने छुप कर वीडियो बनाया था उसी मजलिस का, उसी बयान का, और मुझे नहीं मालूम था कि वो चुपचाप बैठा मोबाइल से वीडियो बना रहा है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं तो डांट देता उसको, बेचारे को, जो वही मेरी रेस्क्यू का सबब बन गए। तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि मौलाना आज केस में आपके ऊपर कोई का गवाही दी गई, भाई मेरे बयान का वीडियो चलाया जा रहा, मेरा वकील ये बता रहा है मुझे, और मैंने तो कभी कहा ही नहीं, वीडियो कैसे बन गया। उसने कहा डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ आपसे मुलाकात भी करूँगा, आपके वकील से भी मिलूँगा। मैंने कहा जाओ अब। उसने कहा कि देखिए वीडियो आपका। अब मैंने कहा तो आपने कैसे बनाया? उनका भाई ये काम आना था इसलिए बनाया मैंने। अब आप पहले तो इसको कबूल कर लीजिए, बाद में मुझे फतवा दीजिए। उसने वकील ने कहा बस खत्म हो गई, डन हो गया बात। उसने वकील ने कहा कि ये वीडियो डिस्टॉर्टेड है, एडिटेड है, इसकी फोर्जरिंग कराई जाए। ओरिजिनल वीडियो ये है, इसके भी फोर्जरिंग कराई जाए और तब तक के लिए इस मुकदमे की समाप्त रोक दिया जाए। अब जहां ये चैलेंज सामने आया उसके तो हवास हो गए। ये क्या हुआ? वो वीडियो जब सामने लाया गया तो जज ने पूरी तरह फटकार और उसको उल्टी सजा सुनाई जिसने वो मुझे मेरे खिलाफ वो रिपोर्ट की थी, केस बनाया था। उस वक्त से मेरे साथियों ने कहा हजरत आपकी हर हर मूवमेंट की वीडियो बनेगी, अब आप मना नहीं करें। अब तो आप निशाने पर हैं, आपको बहुत बुरी तरह टारगेट किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसलिए आपको हर मजलिस को रिकॉर्ड करवाना है वीडियो, और एक नहीं दो तीन वीडियो बनने चाहिए, पता नहीं किस वक्त और कौन सी साजिश हो जाए। अब जो हजरात ये किस्म की बातें करते हैं वो वाकई नॉर्मल हालात में एकेडमिक पोजीशन देते हैं, एक किताबी किस्म का आपकी का फतवा देते हैं, लेकिन जो मैदान जंग में होता है उसकी मजबूरियाँ कुछ और हैं। इसलिए याद रखें हालत हर्ब की फिका कुछ और है, और दिन में 8-10 मरतबा खाने खाने वालों की फिका कुछ और है। गुस्ताखी माफ। अब ये बहुत प्रैक्टिकल किस्म की चीजें हैं। जब ये बात सामने आई तो मैंने फिर हजरत वाली साहब से भी मशवरा किया, हजरत वही सुनना हजरत बना शाह बरहक साहब जो इतने सख्त थे अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत और शरीयत की पाबंदी में, तो हजरत को जाकर मैंने पूरी बात सुनाई। हजरत बोली पर बड़ी शपथ फरमा, और मैं उनको अपनी तकरीरों के कैसेट भेजता था कि हजरत किसी को मामूर कर दें कि कोई सुन ले और इसमें जो बातें गलती आ गई हों मुझे ज़रा मुतनब्बे कर दिया जाए। तो हजरत से मैंने जाकर पूछा तन्हाई में यही मसला वीडियो का और ये सारा मेरा जो यूट्यूब पर जाना और सब चीज़ें। हजरत फरमाया भाई आपका मामला बिल्कुल दूसरा है, आप बिल्कुल इस वक्त इस जो काम कर रहे हैं उसमें आपको इसे रोकना मुनासिब नहीं। असल में तनकीद से बचने का मौलाना इब्राहिम बाम साहब सिर्फ एक रास्ता है कि आप लोग काम करना छोड़ दें। जो काम नहीं करता उस पर कोई तनकीद नहीं, और जो काम करता है जो नमाज पढ़ेगा उसी सब को सज्जे से हफ करना पड़ेगा। कोई दावा करे कि मैंने जिंदगी में कभी सज्जे से हफ नहीं किया तो आप बड़े मुतासिर होंगे कि इसकी नमाज में कभी गफलत नहीं होती, बाद में पता चलेगा कि इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी तो वो सज्जे से हफ क्या करेगा। कोई अंधा कहे कि मैंने कभी नामहरम को नहीं देखा तो आप उसे कहिए क़िबला आप तो बैतुल्लाह को भी नहीं देखते, आप तो गुम्बद खज़रा को भी नहीं देखते, तो कौन सा एहसान है कि आप नामहरम को नहीं देखते। काम होगा तो गलतियां भी होंगी, काम होगा तो गलत फहमियां भी होंगी, काम होगा तो हसद भी होगा। ये जो मामलात हैं इनको इल्मी बहस से हल नहीं किया जा सकता। कल्ब की सफाई और हुस्न अख़लाक इसके सिवा कोई रास्ता। कल्ब की सफाई का मतलब किसी कीमत पर आप अपने उन साथियों की तरफ से अपने दिल में ग़िल ना देते, कुछ भी कहें। अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिद माजिद की रहनुमाई थी, अल्लाह उनके रुतबे बुलंद करे। उनके सामने कोई मामला आता था कि फला ने ये कहा है फला ने ये कहा है तो मुझे बुलाते थे सज्जाद, उनसे कब से नहीं मिले हो। मैं कहता था मैं 10-15 दिन हो गए। नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जाओ उनके पास हदिया लेकर जाओ और उनसे बराबर मिलते रहो, ताल्लुक को बनाकर पढ़ाओ, और वो जब भी कुछ कहें तो चुपचाप सादमंदी से सुनो अदब के साथ और उनका शुक्रिया अदा करके चले आओ। ताल्लुकात ज़ाती तौर पर मुनक़ते मत होने देना, حسن اخلاق اور صفائی عقل، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اور ہمیں غور سنیے، اور خوشخبری، ایک طرف تو دعا مانگتا ہے مومن، ایک طرف مومن جب جنت میں جائے گا تو نزلہ کیا کریں گے، ونزعنا ما في صدورهم من غل. کیا مطلب؟ کہ ان کے دل میں کچھ غل تھا بچا ہوا، جب بھی وہ جنت میں آئے، مگر جنت میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کے دل سے غل کو صاف کر دیا. تو ایک طرف تو یہ اہتمام کرنا، دعا مانگنا، کوشش کرنا کہ میرے دل میں کسی مومن کی طرف سے، کسی عالم کی طرف سے کوئی غل نہ آئے، پھر بھی کچھ نہ کچھ غل بچا رہے گا تو جو یہ کوشش کرے گا، دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے غل کو جنت میں داخلے سے پہلے نکال دے گا. ہر قیمت پر اجتماعیت اور اتحاد باقی رکھنا ہے، ہر قیمت پر اجتماعیت کو نہیں ٹوٹنے دینا. اور ایک بات اور، یہ کسی صاحب نظر، کسی صاحب دل نے مجھ سے کہا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہ مولوی سجاد ایک خاص بات تم کو بتاتا ہوں، یہ وہ دور ہے جس میں کوئی بھی انسان ظالم ہوگا، ہر انسان یا مظلوم ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نہ ظالم ہوں اور نہ مظلوم ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر تم ظالم نہیں ہو اور مظلوم ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مظلوم تو ہم کو بنا دیا مگر ظالم نہیں بنا ہے. ہم پر ظلم ہو، زیادتی ہو، کیونکہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ ظالم ہوں نہ مظلوم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. آئیدر ہم ظالم ہوں گے یا مظلوم ہوں گے، تو اگر ہم مظلوم ہیں غالب نہیں ہیں تو بڑی نعمت ہے اللہ کی، بڑا شکر ہے اللہ کا، کیونکہ اگر ہم مظلوم نہیں ہوں گے تو ظالم ضرور ہوں گے. آپ اپنے حلق، الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایک وقار دیا ہے، آپ سب کو، آپ سب اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو سنبھالیے، یوتھ کو سنبھالیے، نوجوان نسل کو سنبھالیے، ادھر ادھر کے اعتراضات کی طرف سے زیادہ اپنے آپ کو تشویش میں مبتلا مت کیجیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جس مزاج کے ساتھ کام کیا اور کارکنوں کو یہ تربیت کی، واقعی بہت سیکھنے کے لائق، بہت سیکھنے کے لائق. ہمارے بزرگوں کا واقعی جو اصلی روپ تھا وہ ہمارے اندر آ جائے، جو اصلی صفات تھی ان کی. جب نیا دور آتا ہے تو میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا تو اس کے کچھ تقاضے بدلتے ہیں. اس دور میں ہم کو بہت سخت ضرورت ہے اکابر علماء سے جڑے ہوئے دیندار پروفیشنلز، اور وہ پروفیشنلز ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھیں گے، وہیں سے ان کو وہ تعلیم ملے گی. تو یہ کوشش کرنا کہ وہ اس کالج سے وہ چیز لے لیں جو وہاں سے لی جانی چاہیے، اور وہ چیز بالکل نہ لیں جو وہاں سے نہیں لینی چاہیے. ایک ایسی ایبلٹی ان کے اندر پیدا ہو جائے، خذ ما صفا ودع ما کدر. اگر آپ واقعتاً اپنے بزرگوں کی سوانح حیات پڑھتے رہتے، جو شاید آپ یہاں پر نہیں پڑھ سکے یا بار بار نہیں پڑھ سکے، کنٹینیو نہیں کر سکے، تو آپ کو اتنی پریشانی اور حیرانی کا سامنا نہ کرنا پڑا. حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دار دیوبند کے نصاب میں سنسکرت رکھی تھی. کوئی آپ میں سے انڈیا جائے تو ایک دن کے لیے دیوبند جائیں اور دیوبند دار دیوبند کی لائبریری میں دارالعلوم کی روزات پڑھیں پہلے سال. میں تو کہتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی روداتیں پہلے سال سے لے کر آج تک جتنی ہیں ان کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہو. اس میں شاندار ریکارڈ ہے ہمارے قابل کی، وقتاً فوقتاً انہوں نے کیا چینجز کیے ہیں، کریکولم میں، سلیبس میں بہترین موسٹ آتھینٹک حوالہ دے رہا ہوں. چار ہندو لڑکے جاروں دیوبند میں پڑھتے تھے اور ایک پنڈت سانسکرت کے پروفیسر دارون دیوبند میں استاد رکھے گئے تھے. اور حضرت تانوتری نے پہلے سال کی روداد کے جلسے میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو عصری مضامین ہیں ان کو بھی رکھنا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عصری ادارے تو ملک میں ہزاروں قائم ہیں گورنمنٹ کے خرچے سے، لیکن اب جو حالات ہیں اس میں اسلامی دینی تعلیم بند ہو جانے کا خطرہ ہے. تو ہم نے پہلے یہ کوشش کی ہے کہ دینی تعلیم مکمل ہو، اس کے بعد ہمارے بچے فارغ ہونے کے بعد عصری تعلیم حاصل کریں. یہ حضرت تانوتری نے لکھا ہے. ظاہر ہے آپ سوچیے ذرا کہ اگر آپ نے بچوں کو بالکل آئسولیٹڈ رکھا تو کل کو وہ اس نئی نسل کو کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے، کیسے کنوینس کر پائیں گے؟ ہماری علماء کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو ہمارا آڈینس ہے یوتھ بوائز اینڈ گرلز وہ کسی اور فریکوینسی پہ ہیں، تو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے زبردست. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ ذہن میں پانچویں یا ساتویں آسمان سے تشریف لائیں. پلیز گو بیک ٹو یور ہیون ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ لیو اس. یہ ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں، یہ بالکل جانتے ہی نہیں کچھ کہ ہم کہاں جی رہے ہیں، کس دور میں جی رہے ہیں. میڈیا کو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، سوالوں کا بوچھار ہوتی ہے. ہمارے یہاں کتنے کیسز چل رہے ہیں، آپ کیا بھی چلتے ہوں گے، ان کیسز میں ہم لوگوں سے مدد لیتے ہیں ہمارے وکلا کہ میں بتائیے کیسے اس کا جواب دیں. ان کا مینٹلٹی بالکل دوسری ہے. وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ پردہ اور حجاب جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. یہ نہیں چلے گا ایک ڈیموکریٹک آزاد ملک میں، ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو اس کی اس پر اصرار. تو وہاں جا کر جو لاجیکل آرگومنٹ دینے پڑتے ہیں اسی سے وہ بعض وقت مطمئن ہو پاتے ہیں. ہمیں بالکل ایسے اسکالرس تیار کرنے ہیں علماء جو قدیم ترین مزاج کے ہوں، علماء اپنے تقوی میں، تعلق مع اللہ، شریعت و سنت کے اتباع میں، احتیاط میں، اور الٹرا ماڈرن ہوں پریزنٹیشن میں. صرف ماڈرن نہیں، الٹرا ماڈرن اپنے پریزنٹیشن میں. پارلیمنٹری کمیٹیز میں مجھ کو بلایا جاتا ہے. اب یہاں یہی مشکار کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے اگر پارلیمنٹ میں جا کر کوئی چیز بیان کی تو آپ کافر ہو گئے. عجیب و غریب بات ہے، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو فتویٰ دیجیے بھی، اور فرعون کے پاس جا کر کیا کہا تھا انہوں نے، ارسل معنا بنی اسماعیل، میری قوم کو آزاد کیجیے. آزادی کے مومنٹ کے نئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گستاخی معاف، یہ کام ان کے سپرد اللہ نے کیا تھا، قوم کو آزاد کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو غلامی کی دور میں پیدا ہوئی نسل ہوتی ہے وہ نسل کین ناٹ برنگ اے ریولوشن، کین ناٹ میک اینی سبسٹینشل چینج، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ ڈیمورلائز ہوتی ہے. تو ایک قیادت کرنے والی نسل وہ آزاد ماحول میں پیدا ہو سکتی. چنانچہ اللہ نے 40 سال تک اس نسل کو بھٹکائے رکھا، اور ایک نئی نسل جب پیدا ہوئی تب وہ نسل بیت المقدس میں داخل ہو پائی، اور اس نے ٹکر لی جالوت اور اس کی فوج سے. سب اشارے قرآن مجید میں موجود ہیں. ہمیں کیسی نسل چاہیے، وہ نسل کہیں کیسے پروان چڑھے گی؟ आपके मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात हैं वो आप खुदा के लिए कोई ज़्यादा मस्जिद गलती मत कीजिए, मैं सज़ा सुनाऊंगा आप एक साल के लिए इंडिया आ जाएगी तो आपको अपने मुल्क की कदर आएगी। मुझे कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डॉक्टर साहब बुलाए गए। अब वो डॉक्टर साहब थे या मिश्कात के उस्ताद थे? आप बहुत लकी लोग हैं, आप बहुत खुश, आप कदर कीजिए अपने मुल्क की। अभी मैं आया हूँ एक कादरी जिसके पास से एग्जामिनेशन, वो भी बिल्कुल नेक मुसलमान माशाल्लाह पाबंद शरीयत सुन्नत, ये सब आपको अब दुनिया में और मुल्कों में नहीं मिलने वाला। बड़ी आज़ादी बहुत गनीमत है, यहाँ का एजेंडा कुछ और है भाई, यहाँ की प्रायोरिटीज कुछ और है। हम क्या कर रहे हैं? हज़रत मौलाना रियाज़ अहमदुल्लाह अलैह की मोहब्बत में एक यंग मुस्लिम लड़का उनकी खिदमत के लिए रात में आता था जब वो बिस्तर पर लेटते थे, और उनको कुछ मसाज करता था, कुछ बदन दबाता था, खिदमत करता था। अंधेरा होता था, कई दिन हो गए। एक दिन हज़रत मौलाना रियाज़ ने उसके चेहरे को देखा तो हज़रत मौलाना रियाज़ को नज़र आया कि ये तो शेव करता है, क्लीन शेव है, दाढ़ी नहीं रखता। तो हज़रत मौलाना रियाज़ ने उससे बोले, उससे कहा, बेटा एक बात कहूँ, तुम मेरी खिदमत करते हो, मैं तो दाढ़ी मुंडाना छोड़ूंगा। उस दिन से लड़के ने आना छोड़ दिया। अब लड़के ने जब आना छोड़ा तो हज़रत मौलाना रियाज़ ने तुम्हारे रोने लगे कि अल्लाह मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दी, मैंने जल्दी कर दी उस बच्चे को, इतनी प्यार से आता था और मैंने उसका दिल तोड़ दिया, अल्लाह मैं मुजरिम हूँ, गुनहगार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर। दो चार दिन तक दुआ करते हैं, अल्लाह उस लड़के को मेरे पास वापस भेज दे, मैंने उसका दिल दुखा दिया, मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। तीन चार दिन के बाद वो लड़का फिर आया। हज़रत मौलाना रियाज़ ने कहा, बेटा पहले तो मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मैंने बहुत जल्दी बहुत फूट फूट कर रोया वो लड़का, और उस दिन से उसने दाढ़ी मुंडाना छोड़ दिया। तो क्या तरीके होते हैं इस्लाह के, किस तरह करीब करना पड़ता है नौजवानों को। हज़रत मौलाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया और उसने हुज़ूर से कहा, या रसूलल्लाह एज़न ली फ़ी ज़िना, मैं बड़ा मजबूर हूँ जज्बात से, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दी। अल्लाह, अब आज ये जो हम जैसे दिखावे के मौलवी हैं, हम समझते हैं कि तकवे का तकाज़ा ये है कि उसको खूब डांटो। हुज़ूर ने क्या कहा, उदन मिलनी, जरा मेरे करीब आओ। जरा बड़ी शफ़क़त मोहब्बत प्यार से आपने पूछा, जिस काम की तुम इजाज़त मांग रहे हो, अगर वो काम कोई तुम्हारी माँ के साथ करे तो? उस लड़के ने कहा, नहीं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। अच्छा, तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बुबी के साथ? नहीं हजरत, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, मार डालूँगा, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आपने कमाल शफ़क़त से फरमाया, बेटा जिस औरत के साथ तुम वो गलत काम करोगे, वो भी तो किसी की माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, खाला होगी, बुबी होगी। बहुत ही लॉजिकल अंदाज से उसको समझाया, एकदम से उसने कहा, अल्लाह के रसूल बस मैं समझ में तो आ गया, अब आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरे दिल से वो ख्याल निकाल दे। हुज़ूर ने अपना मुबारक हाथ उसके सीने पर रखा और रख कर दुआ दी। उसके बाद उस नौजवान का कहना है कि अल्लाहु अकबर, उस हुज़ूर की शफ़क़त भरी दुआ और हाथ सीने पर रखने से के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घिनौना काम मुझे अगर नज़र आता था तो यही ज़िना वाला काम। ठीक, क्या चीज़ है? तो भाई असल में दावती मिजाज अलग होता है और कानूनी मिजाज अलग होता है। जिसका मिजाज दावती होता है उसके यहाँ गुंजाइश होती है, हुदूद शरीयत और सुन्नत के अंदर रहते हैं, और जब मिजाज दावती नहीं होता तो फिर बहुत तंगियाँ होती हैं। अल्लाह ताला उस मदद फरमाए। मैं तो सच्ची बात यह मैं आपको बताऊँ, अगर जब मैं अपनी नाकामी का इतराफ़ करता हूँ और ये सिर्फ मेरी ही गुनाहों का नतीजा है और मेरी ही कमजोरी का नतीजा है, वरना जब मुझे यहाँ आना था उससे चंद दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बिल्कुल मुझे न आने की हिम्मत थी न डॉक्टरों की इजाज़त थी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ था बात करने से कि यहाँ इख्तलाफ की कोई फिज़ा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि जाता हूँ अल्लाह के नाम लेकर, कोशिश करूँगा किसी तरह ये इख्तलाफ कम हो, अगरचे मैं जानता हूँ कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा शायद। आप हजरात से गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, अपनी तरफ से किसी ज्यादती का जवाब ज्यादती से मत दें, बिल्कुल मत दें, और ज़ाती ताल्लुकात बनाए रखें, चाहे जितना सख्त कोई तंकीद करे वो निकाल के बाहर कर दें, लोगों के सामने आपको जलील कर दें, अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लें, अल्लाह के लिए जिल्लत को बर्दाश्त कर दें, इस रुसवाई को बर्दाश्त कर दें। बहुत मन तवाज़ अल्लाह रफ़अहुल्लाह, आपको बुलंदियाँ मिलेंगी, देखिएगा फिर आप ही आप होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि अब हम लोग अपने बुजुर्गों बड़ों से उस तरह तरबियत नहीं लेते जैसे लेना ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला ये हालात पैदा करते हैं हमारे तज़किए नफ्स के लिए। अल्लाह मुरब्बी है, रब होने का एक मतलब मुरब्बी होना भी है, हमारी तरबियत फरमा रहे हैं अल्लाह, इसलिए बिल्कुल बर्दाश्त कीजिए, दिल को साफ रखिए और मकारी में अखलाक कि बुलंद से बुलंद मैयार पर पहुँचते हुए उन तमाम हजरात से ताल्लुकात आना जाना मिलना जुलना, उनको अपने यहाँ मदरू करना, ज़ाती तौर पर कोई तोहफ़ा देना, अगर वो कबूल न करें तब भी उनके पास जाना, इसको बढ़ाते रहिए ताकि नौजवान नस्ल के सामने भी ये तस्वीर आएगी कि भाई ये लोग तो इस तरह का काम कर रहे हैं, और राय का इख्तलाफ तो हमेशा रहा है और रहेगा, ये कोई ऐसी नई अजनबी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुंतशिर किस्म की गुफ्तगू में मैंने कई अहम पॉइंट्स की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल की है, दुआ की दरख्वास्त के साथ रुख्सत होता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, मुबारक।